അൽഹംദുലില്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ ഖാതമ നബിയിൻ അമ്മാ ബാദ്. ഔദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. മുഅസ്സിസ് ഖവാതീം ഹസ്റാത്ത്, ആജ് മംഗൾ കാ ദിൻ ഹൈ. മംഗൾ കെ ദിൻ ഹമാരേ യഹാ മസ്നവി ശരീഫ് കാ ദർസ് ഹോതാ ഹൈ. ആജ് ദഫ്തർ ശിഷം കി അകായത് നമ്പർ 22 സേ ശുരു ഹോ റഹാ ഹൈ. ദർമാനി ഹദീസ് മൂതു ഖബ്ല അൻ തമൂതു വ തഫ്സീർ ബൈത് ഹകീം സനായി റഹ്മഹുല്ലാഹ്. اس حدیث کے معنی میں کہ استراری موت سے پہلے اختیاری موت کے ساتھ مر جاؤ. اور حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیت کی تشریح. بمیر دو سے پیش از مرگ گر می زندگی خواہی کہ ادری سس چنی مردن مردن بہشتی گشت پیش از ماں. یعنی دوس موت سے پہلے مر جا اگر تو زندگی چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام ایسی موت سے ہم سے پہلے جنتی ہو گئے. یہ ہے حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث موت قبل موتو انت موتو ثابت نہیں ہے تمیز الطیب، چونکہ اس حدیث کا مضمون صحیح ہے جو فنا کی تعلیم پر مشتمل ہے. اس لیے مبکر ہے کہ کسی عارف کا قول ہو. ناقلین کی غلطی سے حدیث مشہور ہو گیا. چنانچہ ملا علی کارحمۃ فرماتے ہیں صوفیہ کے کلام سے ہے، اور معنی اس کے یہ ہے کہ اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت کے ساتھ مر جاؤ، اور اختیاری موت سے مراد ہے کہ شہوات و لذات کو ترک کر دیں اور ایسے اموات امور سے باز رہے جس کا نتیجہ لغزش و غفلت ہو. یہ بہت ساری ایسی روایات ہوتی ہیں جو اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ اور اس کا بلاغت بھی اور فصاحت بھی ہوتی ہے، تو لوگوں میں پہلے غلط فہمی ہوتی ہے حدیث شریف کے اوپر. آہستہ آہستہ اگر کسی بڑے کے زبان سے سن لیا جائے تو پھر تو بس پکی بات ہو گئی، پھر تو حدیث مشہور ہو جاتی ہے. اور محققین بہت توڑے ہوتے ہیں جو مطلب ان تمام چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں، لہذا عوام میں وہ بات چلتی ہے. کئی اس طرح ہے جیسے من عرف نفس فقد عرف رب، یہ بھی مطلب حدیث مشہور ہے، حالانکہ غالباً یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے. تو ایسے بہت ساری مطلب یعنی حدیث ملے جو ہے نا وہ روایات. اس لیے بعض دفعہ میں احتیاط کے طور پر جب مجھے پتہ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں روایات میں آتا ہے، تو روایت میں تو ہر قسم کی روایت ہوتی ہے، مطلب اس میں تو صرف حدیث شریف نہیں ہوتا، وہ تو بزرگوں کے جو روایت ہوتی ہیں، صحابہ کی جو روایت ہوتی ہیں یا اس طرح، تو اس میں پھر یہ ہے کہ انسان کو مطلب وہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث کہتا ہے تو پھر اس کو جواب دینا پڑتا ہے اور تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ آیا وہ حدیث شریف ہے یا نہیں. جب تک کنفرم بات نہ ہو تو اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے. جا بسے کن دیواندر پردئی زا کے مردن اصل ہدا وردئی، زا کے مردن اصل بدھ نا وردئی، تن میری نست جاں کندن تمام بے کمالی نردبان آئی ببام. چوز ست پایا دو پایا کم بود، بامرا کوشن دنا محرم بود، چورسن یک گز سد گز کم بود، آب اندر دلو اس چہ کے رود. غرقی کشتی نے آبی اے امیر، تاکہ نن اے اندر ادمن الاخیر، من آخر اصل واں اصل داں کو تارکست، کشتی وسواس راغارکست، آفتاب گنبتی ازرق شود، کشتی ہوش چونکہ مستغرق شود. چون مردی گشت گشت جاں کندن دراز، مات شو در صبح ایشم ای تراز، گرز برخوردن زن منی را در شکن، زاں کے پنبا گوش آمد چشم تن، گرز بر خود می زنی ہم اے دنی، عکس توست اندر فعالم ای منی، عکس خود در صورت من دی دئی، در قتال خویش بر جوشی دئی. تم نے ریاضت و مجاہدہ میں بہتری جان کپائی، اور چونکہ تم مقام فنا تک نہیں پہنچے اس لیے اب تک مخصوص سے حجاب میں ہو، کیونکہ اس معاملے میں اصل اصول فنا تھی جو تم نے حاصل نہیں کی. جب تک تم فنا پہ فائز نہ ہو جاؤ وہ ریاضات مجاہدات کی مشقت کامل نہیں جس سے وصول مقصود متوقع ہو، پوری سیڑھی کے بغیر تم کوٹے پر نہیں چڑھ سکتے، پکی باتیں ہیں۔ حضرت ایسی باتیں کرتے ہیں بالکل پکی باتیں ہوتی ہیں، یعنی اگر ایک سٹپ بھی رہتا ہے تو پہنچے تو نہیں، ظاہر مطلب وہ تو ابھی راستے میں ہی ہو۔ اللہ اکبر، یہ ناقص ریاضات حصول مقصد میں اس طرح غیر مفید ہے جس طرح ایک ایسی سیڑھی جس کے اوپر کے دو چار ڈنڈے نہ ہو کوٹے چڑھنے میں کام نہیں دے سکتی۔ جب سیڑھی کے 100 پایوں سے 2 پائے بھی کم ہو تو کوٹے پر چڑھنے کی کوشش کرنے والا اس کے اوپر چڑھنے اور اوپر کی مجدات پر مطلع ہونے سے نامحرم رہے گا۔ اور مثلا جب رسی 100 گز سے کم ہو تو کنویں میں سے پانی ڈول میں کیوں اتر پڑے؟ اے امیر یعنی ترک، اس کشتی یعنی ہستی کا قعر حقیقت تک پہنچنے کے لیے غرق ہونا تم کو میسر نہیں ہو سکتا، تا وقت یہ کہ اس میں آخری جز رکھنا ضروری ہے جو اس کو ڈبونے کے لیے کافی ہو، ورنہ کشتی باقی تمام بوجھ کے باوجود سطح بحر پر تیرتی رہے گی۔ اگر یہ تقریر مولانا کی ہے مگر چونکہ مطرب کے قول کے ضمن میں آئی ہے اس لیے صورتاً اس کو مطرب کی تقریر قرار دے کر امیر ترک کو مخاطب کیا ہے۔ وہ قصہ اس سے پہلے گزر گئے نا، وہ جو قوال مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، تو اس کو کہتے ہیں مطلب جو ترک تھا وہ غصہ ہو گیا، کہتے صرف وہ بتاؤ جو تو جانتا ہے۔ ہاں جی کیا رٹ لگ گئی ہے تو نے، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ تو اس کے بارے میں چونکہ وہ یہ اصل میں اس کا جواب چل رہا تھا تو یہ ذرا مطلب ہے کہ اس میں یہاں پر بھی اس کا قصہ آ گیا اس جواب کو سمجھانے کے لیے۔ اس آخری وزن پر مدار کار سمجھو کہ وہ قہر بحر کو زمایا کرنے میں گویا آخر شب کا ستارہ ہے اور وہ سوا گمراہی کی کشتی کو غرق کرنے والا ہے۔ یہاں سے میرے دل ایک عجیب چیز کی طرف متوجہ ہو گیا الحمدللہ۔ بچوں سے سوال کیا جاتا ہے ویسے سمجھانے کے لیے، بھئی اگر پانی 200 فٹ پر ہے تو 50-50 فٹ کے کتنے کنویں کیے جائیں تاکہ پانی پہ تک پہنچ جائے؟ آئی 50-50 فٹ تک کتنے کنویں بنا لیے جائے پانی تک پہنچ جائے؟ ہاں سبحان اللہ، واقعی بچوں کی کہانی ہے۔ پانی 200 پہ ہے تو کیسے 50-50 فٹ؟ تو یہ بات ہے کہ 50-50 فٹ کے چار کنویں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک کنواں 200 فٹ کم از کم ہونا چاہیے۔ اب اس سے میرے ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا کہ چار سلسلے ہیں، اب اگر آپ چاروں سلسلوں کی مطلب اس کا یعنی گویا کہ اس ہم لے کہ اگر 25-25 فیصد آپ تمام کر لیں 25-25 فیصد تو کیا آپ فن حاصل کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا، جب تک آپ کسی بھی ایک طریقے میں فنا تک نہ پہنچ جاؤ۔ اس لیے سیر سپاٹے کو چھوڑو، مقصود کو تلاش کرو، اصل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ بعض لوگ سیر سپاٹے کرتے ہیں نا، وہ مطلب یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ، بھائی کیا تمہیں ضرورت ہے؟ تم اصل چیز تک پہنچو، وہ کیا ہے؟ تو یہ مطلب اس وجہ سے کسی بھی سلسلے سے اگر آپ کو فائدہ مکمل ہو گیا اور آپ حقیقت تک پہنچ گئے تو بس آپ کا کام ہو گیا۔ سلسلے کو نہ دیکھو، نتیجے کو دیکھو۔ یہ جو سلسلوں کے اندر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ، تو اپنے اصل مقصود سے ہٹ جاتے ہیں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ فنائیت حاصل کر لو، چاہے نقشبندی سے حاصل کرو، چاہے چشتی حاصل کر لو چاہے سروردی سے حاصل کرو، چاہے قادری سے حاصل کر لو، لیکن بس فنائیت حاصل کر لو۔ کیوں؟ لا الہ یہ فنائیت ہے، اللہ بقابل اللہ، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پہلے سب کچھ چھوڑو گے پھر اللہ کو پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا یہ ٹھیک ہے، وہ بعض رات ہمارے پاس آتے ہیں نا تبلیغی جماعت کے یا کسی اور خاص گروپ سے تعلق رکھنے والے، تو کہتے جی میں بیعت ہوتا ہوں لیکن میں تبلیغ سے نہیں جڑا ہوں گے. میں کہتا بھائی کسی تبلیغی سے بیعت ہو جاؤ, ضروری ہے کہ ہم سے ہی بیعت ہوں؟ مقصود تو ہم سے بیعت ہونا نہیں ہے, مقصود تو آپ کا منزل تک پہنچنا ہے. تو کسی تبلیغی شخص سے بیعت ہو جاؤ تاکہ وہ آپ کو مقصود تک پہنچائے, بجائے اس کے کہ آپ ہم ہاں اگر ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہمیں مشورے نہیں دو گے کہ یہ کرواؤ یہ کرواؤ یہ کرواؤ. وہ پھر جب ہم دیکھیں گے کہ جو چیز تمہارے لیے مفید ہے وہی کریں گے. کیوں, مقصد کیا ہے؟ مقصد سیر سپاٹا تو نہیں, مقصد تو منزل تک پہنچنا ہے. اور اکثر میں بنگے دول کہتا ہوں کہ بھائی جو جتنا ہمیں اختیار دے گا اپنے اوپر اتنا ان کو فائدہ ہوگا. کوئی 50% اختیار دے گا تو 50% فائدہ ہوگا, کوئی 25% اختیار دے گا تو 25% فائدہ ہوگا, کوئی 100% اختیار دے گا 100% فائدہ ہوگا. مطلب ظاہر ہے, مطلب یہ درمیان میں جب ہوتا ہے نا, مطلب کہ یہ ایسا اور یہ ایسا, پھر نہیں ہوتا کام. سرنڈر کمپلیٹلی, پھر کام بنتا ہے. تو حضرت نے بالکل فرمایا کہ اگر 100 مطلب سیڑھیاں ہوں تو آپ 98 سیڑھی تک پہنچ جائے, آگے راستہ نہ ہو تو آپ واصل تو نہیں ہے, آپ واصل نہیں ہے. اور کنواں اگر 200 فٹ پر ہے اور آپ بالکل کنویں کے اوپر تک پہنچے, لیکن اس کا پیندہ جو وہ ہے مطلب ڈول کا, وہ ٹچ کر رہا ہے پانی کو, اور ڈول جو ہے نا وہ 1.5 فٹ کا ہے, تو اس کو کم از کم 1.5 فٹ سے زیادہ کچھ مزید جانا ہوگا تب وہ پانی اس میں بھر سکے گا, ورنہ پانی نہیں بھرے گا اس میں, اوپر لٹک رہے گا, لٹک رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے عرض کیا نا کہ بہت پکی باتیں کر دیں, مطلب ایسی یعنی مشکل چیزیں ہیں, یعنی اگر آپ اس کو اس طرح نہ سمجھائے تو پتہ نہیں کہاں کہاں. لیکن حضرت نے اتنے مشکل مضمون کو اتنی آسانی کے ساتھ مطلب سمجھا دیا, اور یہ عملی چیزیں. یا کریم یا کریم, اس آخری وزن پر مدارکار سمجھو کہ یہ وہ قہر بحر کو نمایاں کرنے میں گویا آخر شب کا ستارہ ہے, اور وہ وسواس گمراہی کی کشتی کو غرق کرنے والا ہے. یعنی اس آخری وزن پر مدارکار سمجھو کہ وہ کشتی کے ناقابل برداشت ہونے میں گویا شب کے وقت آنے والے مہمان ہیں, اور وہ وسواس اور گمراہی میں کشتی کو غرق کرنے والے. یعنی پہلے ترجمے آخری وزن کو ستارہ آخر شب کے ساتھ اس لیے دربی کہ جس طرح وہ ستارہ اپنے روشنی ستارات کی تاریکی میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے, اس طرح آخری وزن بھی کشتی میں پڑتے ہی اس کو قہر باہر دکھا دیتا ہے. دوسرے ترجمہ اس کو مہمان شب کے ساتھ بہی اعتبار تشبیہ دی کہ جس طرح وہ مہمان گھر والوں کے بارے خطرناک والے برداشت ہوتا ہے, اس طرح کشتی بھی اس بار کو برداشت نہیں کر سکتی اور فوراً ڈوب جاتی ہے. وسواس سے سوء اعتقاد اور غی سوء اعمال مراد ہے. کشتی سے مراد وہ ہستی ہے جو ان صفات زمیمہ سے موصوف ہے, اس کو فنا کرنا مقصود ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رذائل آپ نے دبائے نہیں مکمل, یعنی فنا کامل حاصل نہیں ہوا, تو کوئی بھی رذیلت میں غرق کرنے کے لیے کافی. ہاں جی, تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اگر مطلب یہ ہے کہ ایک وزن آپ بڑھاتے جائیں نا, بڑھاتے جائیں تو ایک لمٹ آ جائے کہ اس سے ذرا بھی تھوڑا سا بڑھا تو غرق کر جائے گی, کشتی غرق ہو جائے گی. وہ تھوڑا کم ہو تو وہ تیرتی رہے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ لا دو. ہاں جی, وہ جو رذائل ہیں ان کو آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ فنا کر لو, ورنہ یہ تمہیں غرق کر دے گی. عقل و ہوش کی کشتی جب مشاہدہ حق میں مستغرق ہو جاتی ہے تو نورانیت میں آسمان کے گنبد کے نیلگو کا آفتاب بن جاتی ہے. یا کریم, عقل و ہوش انسان کا جو ہوش ہے اگر وہ نفس کے تقاضوں کے ساتھ ہے تو یہ تباہی ہے, کیونکہ نفس کے تقاضے اس کو کھینچے گی ابھی اپنی طرف. کبھی کون سی چیز کھینچے گا, کبھی کون سی چیز کھینچے گا تو ظاہر ہے تباہی کی طرف جائے گا. تو اس سے کم از کم اتنا رخ موڑنا کہ تمہیں کھینچ نہ سکے، یعنی اتنا مدہوش ہونا ضروری ہے۔ اس مدہوشی میں جب آپ مشاہدہ حق میں مستغرق ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے اور مخلوق سے کٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خود پھر نورانی بن جاتا ہے، کیونکہ اب وہ خود اپنے آپ سے نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا وہ خود بھی نورانی بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ظلمات کے سارے راستے گم کر دیے۔ تو مجھے بتاؤ، دو ہی چیزیں نا، ایک روشنی ہے ایک ظلمت ہے، نور ظلمت ہے، ظلمت کے فنا ہونے کو نور کہتے ہیں نا، اور نور کے فنا ہونے کو ظلمت کہتے ہیں۔ نور نہ ہو تو ظلمت چھا جاتی ہے، اور جب ظلمت نہ ہو تو اس کو پھر نور کہیں گے ہم۔ تو اسی طریقے سے جس وقت وہ ظلمت والی چیزیں یعنی رذائل دب جائیں اور فنائیت حاصل ہو جائے اس سے، تو مشاہدہ حق میں مستغرق ہونا یہ فی البدی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی تو رکاوٹ ہے۔ دع نفسک و تعال، اپنے نفس کو چھوڑ دے میرے پاس آ جا، تو مطلب یہ ہے کہ یہی رکاوٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ ہوش جو ہمارے نفس کی طرف ہمیں مائل کر دیتا ہے، وہی ظلمت ہے، وہی حق سے حجاب ہے۔ جب وہ ہوش ہم کو جاتے ہیں تو پھر مشاہدہ حق میں کوئی معنی نہیں رہتی۔ لہٰذا جب مشاہدہ حق ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ شخص خود بھی نورانی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے کہتا نہیں ہے بلکہ اللہ سے کہتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کے تعلق کے ذریعے سے کہتا ہے۔ اب اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب فنائیت حاصل ہو جاتی ہے۔ کچھ حضرات ہوتے ہیں مستحلقین، یعنی وہ اسی پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی وہ فنا ہی بس رہتے ہیں، وہ واپس نہیں آتے، فنا ہی رہتے ہیں، یہ مستحلقین ہیں۔ ان کو اللہ پاک بس اپنے لیے چن لیتے ہیں، اس کو کسی اور کی طرف نہیں لے جانے دے۔ ایسے اولیاء کے بارے میں روایت ہے، اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم اللہ سوائی، میرے جو اولیاء ہیں وہ میرے قبا کے نیچے ہیں، ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس وجہ سے میں ایسے لوگ بھی ہوتے جن کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ بڑے اولیاء ہوتے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں نا کہ بعض لوگ خشک گال والے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ وہ پریشان بالوں والے ہوتے ہیں، کہ ان کو کسی کو مطلب یہ سلام کرے تو کوئی اس کا جواب نہ دے، کوئی مشورے کے لیے نہ اس کو بلائے کوئی مطلب، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کا چیز پر قسم کا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو کی لاج رکھنے کے لیے وہ کام کر دیتا ہے۔ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں مستحلقین ان کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو اللہ پاک واپس لوٹا دیتے ہیں، راجعین ان کو کہتے ہیں۔ ان راجعین سے اللہ پاک دوسروں کا کام کر لیتے ہیں، مطلب دوسروں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام دیتے ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ خلط ملت کر دیتے ہیں، اور لوگ ان کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کی بزرگانہ چال ختم ہو جاتی ہے، ہاں جی بس عام لوگ کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن ہوتے وہ اللہ کے ساتھ ہیں، یہ جس کو خلوت در انجمن کہتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوتے لیکن اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے نا مطلب دوسرے لوگوں کے لیے بھی ذریعہ بنتے ہیں، ان کو بقا باللہ سے مختص لوگ کہتے ہیں، راجعین کہلاتے ہیں۔ تو یہ پھر مطلب ظاہر ہے، لیکن دونوں کے لیے فنا ضروری ہے، فنا یعنی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ تو فنا سے جب بقا حاصل ہوتی ہے تو علم اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے اس کا تعلق ناقص یعنی مخلوق کے ساتھ تھا اور اب کامل یعنی حضرت حق کے ساتھ ہے، اور علم کا شرف و کمال معلوم کے شرف و کمال پر موقف ہے۔ دیکھیں میں آپ سے بات عرض کروں، مجھے اپنے ذہانت سے اور اپنے جو صلاحیتیں ہیں دنیاوی جو مجھے اللہ نے دیے اس کے ذریعے سے مجھے کسی چیز کا پتہ چل جائے، وہ کیا ہے؟ وہ ایوالوڈ ہیں، یعنی مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ مجھے پتہ چل رہا ہے چیزوں کا، جیسے سائنس کی چیزیں ہوتی ہیں سائنٹیفک مینس، اس کے ذریعے سے وہ معلوم ہو جاتی ہے ان کی لمٹس۔ لیکن جن کو اللہ بتائے ان کی نہ لمٹس ہے اور نہ اس میں تدریج ہے، مطلب وہ تو اللہ تعالیٰ بس جس وقت بھی دے دیں وہ بس ہو گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک زوجہ محترمہ نے جو کہہ دیا کہ آپ کو کس نے بتایا، یہ جو شہد والی جو تھا، ہاں جی تو آپ قرآن میں ہے نا کہ آپ سے سب نے کہا کہ مجھے رب نے بتایا۔ اب ظاہر ہے کوئی اور تو اس کو کسی طریقے سے تفتیش کر کے معلوم کرے گا یا کوئی سنے گا یا جو بھی ہوگا، لیکن جب اللہ بتائے تو اس کی بات ہی کوئی نہیں، اس کے لیے مسائل مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ ذرائع کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جس کو بقا حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خود اپنی طرف سے علم دے دیتا ہے تو علم زیادہ کامل ہے۔ گفت ہے اور گفت ہے اللہ بہت گرچہ از حلقوں میں عبد اللہ بہت، یہ بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا جو گفت ہوتا ہے وہ اللہ پاک کا گفت ہوتا ہے، اگرچہ وہ کسی اللہ کے بندے کے زبان سے نکلاتا ہے لیکن وہ تو اللہ کا گفت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اب تعلق حاصل کر چکا ہے۔ تو جب اللہ پاک اس کے دل پر کوئی چیز ڈال لیتا ہے تو اس کی بات ہی اور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چون مردی گشت جاں کندن دراز، مات شو در صبح اے شمعی تراز، جب تم نے ریاضیات کو بدرج تکمیل پہنچایا اور تم فنا نہ ہوئے تو ریاضات ناقصہ میں جان کا پانا بے فائدہ طول پکڑ گیا، پس اے شمع تراز تو اس سے ریاض کو مختصر و کامل کرنے کے لیے صبح میں فنا ہو جا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ بھائی ذرائع ذرائع ہوتے ہیں اور مقاصد مقاصد ہوتے ہیں، ذرائع مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، اگر اسے وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے تو پھر وہ ذریعے کی کیا کریں گے آپ، کیا فائدہ اس کا؟ ہمارے ایک ملجمات کے ایک ساتھی تھے فیصل آباد کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے بیان میں کہا کہ میرے والد بہت لرنڈ اسکالر تھے، تو کہتے ہیں جب فوت ہو رہے تھے تو مجھے کہا کہ میری ڈگریاں لے آؤ، کہتے ہیں رول پڑی ہوئی تھی، میں حیران کہ اس وقت ڈگری کی ان کی کیا ضرورت ہوئی، تو وہ میں لے آیا، جب لے آیا تو انہوں نے وہ ڈگریاں کھولیں، دیکھ کر کہا لے جاؤ اب یہ میرے کسی کام کے نہیں ہے، لے جاؤ اب یہ میرے کسی کام کے نہیں۔ وہ شاید یہی میسج دینا چاہتا تھا کہ یہاں دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، دنیا میں اس کا فائدہ ہے، آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، تو جب میں آخرت میں جا رہا ہوں تو پھر اس کی ڈگریوں کی کیا ضرورت ہے؟ سارا عمر انسان کا پاتا ہے جن چیزوں میں، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس چیز میں وقت لگایا، کیا کر دیا۔ بس ایک شخص نے بڑا نام کمایا، لیکن اللہ کو ناراض کیا. تو جب تک یہ زندہ ہے تو چلو اسلام سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوگا دنیاوی طور پر, لیکن جس وقت وہ یہاں سے جا رہا ہوگا تو اس نام کا اس کو کیا فائدہ ہوگا, کیا لے کے جائے گا, کچھ بھی نہیں. دوسرا شخص ہے, اس نے بہت مال کمایا اور بڑا مالدار کہلایا, میں نے بینک میں اتنے وقت میں نے بینک میں پیسے سارا, لوگ بھی اس کو بہت مالدار سمجھ, لیکن موت آ گئی, وہ پیسے اس کے کس کام. یہ ایک بہت مالدار آدمی تھا, مجھے اس کا نام بھول گیا, امریکہ کے بہت زیادہ مالدار تھے. اس نے اپنی بہت قیمتی چیزیں جیسے ہیرے جواہرات اور اس قسم کی دوسری چیزیں وہ ایک خاص کمرے میں رکھی ہوئی تھی, اور اس کمرے میں کبھی کبھی جاتا تھا, اور وہ اس کی چابی صرف اسی کے پاس تھی, اور بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی چابی تھی, کوئی اور اس کو کھول بھی نہیں سکتا تھا. ہاں جی, تو وہ یہ ہے کہ مطلب وہ دروازہ اس کے پیچھے لاک ہو گیا, اس کے پاس وہ چابی تھی نہیں, اور ظاہر ہے وہ بہت بڑا محل تھا اس کا, تو بہت دور, تو اس کی عادت بھی تھی کہ کئی کئی دن وہ گم ہو جاتا, تو ان کے خاندان والے اس کے ساتھ عادی تھے کہ ایسا مطلب وہ چلا جاتا ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ اس نے بہت دروازے کٹکھٹائے, لیکن آواز پہنچتی تو پہنچتی, آواز نہیں پہنچی. بس پھر اس کے بعد کیا ہوا, کھانے کو تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں, اور ان چیزوں کو کھا نہیں سکتا تھا. ہاں جی, اور کوئی اس کی طرف آیا نہیں. آخر میں جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ سے کٹ لگایا, ہاتھ کو کٹ لگایا اور خون سے لکھا کہ جو وہ دولت میں نے جمع کی تھی وہ میرے کوئی کام کچھ کام نہیں آئی, اور اس کے ساتھ ہی میں آج مر رہا ہوں. مر گیا. جب وہ کمرہ توڑ دیا گیا تو دروازہ, تو پھر اس کے بعد وہ نکل آیا تو یہ لکھا ہوا تھا, یہ چیز انسان کی. مطلب یہ ہے کہ پتہ تو ہر ایک کو چل جاتا ہے موت کے وقت, کوئی بھی ایسا نہیں اس کو پتہ نہ چلتا, لیکن اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے, تو کچھ نہیں ہو سکتا, بہت وقت ہو گیا. اس طرح بہت لذتیں کسی نے حاصل کی, کھانے کی, پینے کی, مباشرت کی, ہر قسم کی لذتیں اس نے حاصل کی, بڑے سیر کیے. ہاں جی, لیکن وہ بس ختم, ماضی ہو گیا. اب جب جا رہا ہوا تو اس کا اس کی کس کام کی. تو اس کا مطلب ہے کہ حب جا, حب با, حب مال, یہ تینوں بڑی بلائیں جس پہ انسان اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے, یہ موت کے وقت بالکل ساتھ نہیں دیتی, بالکل ایسے ان سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا. تو اس وجہ سے فرمایا کہ خام خاتون نے اپنے آپ کو تکایا, اب جو کام کی چیز ہے وہ کرو, صبح میں پناہ ہو جاؤ, اب جو کام کی چیز ہے وہ کر لو, جس سے آپ کو فائدہ نہیں اس میں خام اپنے آپ کو کیوں گوا دو. یا جس طرح صبح کے طلوع ہونے پر شمع بجا دیے تو جو گویا اس وقت فنافِ صبح ہو جاتی ہے, اس طرح تو بھی اس ہستی مطلق میں جس کو نور السماوات والارض ہونے کے لحاظ سے صبح سے تشبیہ دی, اس میں فنا ہو جا, یعنی وہ چیزوں میں نہیں جو اس نے پیدا کیا, اس میں نہ فنا ہونا والا, بلکہ اس میں فنا ہو جاتا, بلکہ یہاں تک مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کی صفات میں بھی نہیں, ذات میں. صفات سے معرفت ملتی ہے لیکن اس میں فنائیت نہیں ہونا, نہیں ہونا, فنا اللہ کے ذات میں ہونا ہے. ہاں جی, تو اب یہ مطلب یہ والی بات ہے, وہی والی بات ہے. کہ جو ذات ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے اس کے ساتھ تعلق بنا. ہاں جی, ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے. اور یہ چانس ہر ایک کے پاس ہے. مثلا کسی شخص نے 60 سال اپنا عمر فضول گزارا ہے, وہ ایک دن میں بھی اپنا مقصود پا سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے آ جائے واپس. اور وہ جو 60 سال کی غلطیاں اس کے لیے ایکسپیرئنس بن جائیں گی, اسی کے ذریعے سے وہ پہنچ سکتا ہے. لیکن شیطان یہ نہیں کرنے دیتا. شیطان اس کو لوری سناتا ہے, سلاتا ہے اس کو کہ نہیں ابھی تو ٹائم ہے, ابھی تو اپنے مزے کرو, پھر بعد میں توبہ کر لینا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بس اسی میں ہے یہ, بس وہ وقت چل رہا ہوتا ہے اور جو کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا. اس وجہ سے حضرت فرماتے ہیں جو اصل ہے اس کی طرف چلا جاؤ. یعنی جب تک تھا نگشتن اخترانِ مانحان, داں کے پنہاست خورشیدِ جہان, جب تک ہمارے ہستی کے ستارے غروب نہ ہو, ہمارے ہستی کے ستارے غروب نہ ہو, یاد رہو اس وقت حقیقت کا آفتاب علم تھا پر پوشیدہ ہے. حصول فنا کے بغیر واصل حق بھاگ نہیں ہو سکتے ہیں. آگے پر مطرب ترک کو خطاب کر کے کہتا ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ مطلب یہ جو ہم لوگ اپنے پانچ حصوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں, یہ جو ہے یہ جب تک یہ فنا نہ ہو جائے, یعنی ان سب کا رخ ان چیزوں سے نہ ہٹ جائے جس کے لیے عام طور پر استعمال ہوتے ہیں, بلکہ صرف اس کی طرف متوجہ ہو جائے. آنکھ بھی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھنا چاہے, کان سننا چاہے تو اس کی سننا چاہے, سوچنا کوئی چاہے تو اس کو سوچے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہر چیز, ہر حص ہماری اس کے لیے ہو جائے. پھر یہ کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اگر جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پہلے ابتدا میں سب کو فنا کرنا ہوتا ہے, اس کو فنائیت کہتے ہیں. اس کے بعد جب اللہ اس کو قبول فرماتے اس فنائیت کو, تو اگر اس کو واپس لوٹاتا ہے تو اس کو علم ان تمام چیزوں کا دوبارہ دے دیتے ہیں. لیکن اب علم تو چیزوں کا حاصل ہو گیا, لیکن اب ان تمام چیزوں کے لیے یہ جو ہمارے حواس ہیں وہ اس کے حکم سے استعمال ہوتے ہیں. ہاں جی, لا الہ الا اللہ. مجھے اب آپ کہہ دیں ماں کا حکم ماننا, انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے. باپ کا حکم ماننا انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے. اس طرح بھائی بہن کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے. بیوی کے ساتھ محبت کرنا انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے. اولاد کے ساتھ محبت کرنا انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے. اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے. یہ ساری ان سے انکار نہیں, لیکن یہ ذرا یہ سارے تقاضے جو ہیں اگر دب جائیں اور صرف ایک چیز رہ جائے کہ ماں کا حکم اس لیے مانو, ماں کے ساتھ محبت اس لیے کرنا چاہتا ہے, باپ کے حکم اس لیے مانو کرنا چاہتا ہے, بھائی بہن کے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ اللہ چاہتا ہے, اس کے حقوق کا خیال رکھو, اولاد کے ساتھ اس لیے محبت کرو اللہ چاہتا ہے, بیوی کے ساتھ اس لیے محبت کرو اللہ چاہتا ہے. اب بتاؤ یہ چیزیں ساری وہی ہیں, چیزوں میں فرق نہیں آیا, لیکن نتیجے میں بہت بڑا فرق آیا, نتیجے میں بہت بڑا فرق آیا. بس یہی ایک عارف نے کوئی چیز بھیجی دوسرے عارف, تو مطلب یہ کوئی تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ابھی تک میں نے, مطلب وہ ساتھ یہ پیغام دیا کہ ابھی تک میں نے اپنے بیوی کو नहीं देखा, साथ ही मैसेज भेजा। तो जो खाने की चीज भेजी थी वो सारे उसने कहा कि उसने कहा अभी तक मैंने कोई लुकमा भी नहीं लिया। तो शख्स पागल हो रहा था, कहते ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो बड़े बुजुर्ग लेकिन झूठ कह रहे हैं दोनों। एक मेरे सामने कह रहा है, वो कहते मैंने एक लुकमा भी नहीं लिया। दूसरा वो जो उसकी बीवी जो है ना, उसने सुन लिया तो रोने लगी, कहते क्या क्या सारे में हराम से ले हुए बच्चे आज। तो मतलब ये कि वो हैरान हो, तो उस पर जो था ना, मतलब जिसने कहा था मेरी बीवी को अभी तक नहीं देखा, तो उसने कहा कि बेचारी, मतलब उसने कहा कि सब्र करो, बताता हूँ, मैंने कभी भी अपने नफ्स के लिए तुझे नहीं देखा। हम बताओ, कभी भी अपने नफ्स के लिए तुझे नहीं देखा। और दूसरे ने कहा है कि मैंने कभी अपने नफ्स के लिए एक लुकमा भी नहीं लिया। तो बस ये, मतलब ये असल में काम तो वही है, रेफरेंस जुदा हो जाते हैं, रेफरेंस मुख्तलिफ हो जाता है। रेफरेंस या नफ्स का होता है या अल्लाह का होता है, इन दोनों में से। इसलिए तो कुरान में फरमाया कि वो जाना, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा जिनने अपने ख्वाहिशात को फरीद इलावा, क्या तुम नहीं देखे मस्जिद, मतलब जिन लोगों ने अपने ख्वाहिशात को अपने माबूद बनाया। तो अब देखिए, मतलब ये है कि जो शख्स भी अपने ख्वाहिशात के पीछे चलता है और उसके लिए सब कुछ करता है, तो गोया उसने उनको इलाह बना दिया। और अगर उन ख्वाहिशात को अल्लाह पाक के हुक्म का तावे कर देता है और इसलिए करता है कि मेरा अल्लाह ये चाहता है, तो फिर सुभान अल्लाह, वही बन जाता है, कुरब इलाही का जरिया बन जाता है। बस यही दरमियान में होता है। तो ये चलता चलता है। इसी वजह से अवाम के ऊपर ये बात खुलती नहीं है। अवाम के ऊपर ये बात खुलती नहीं, क्योंकि जब तक कोई इस फेज से गुजरा ना हो ना, तो इस बात को समझ ही नहीं सकता जो कही जा रही है। कहते क्या, मतलब क्या कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, अगर वो इस फेज से गुजर जाए तो फिर उसको खुद भी पता चल जाता है और दूसरों को भी बता सकते हैं। गुरुज बर खुद जन मनी रा दर्शकन जां के फंबा गोश आमद चश्म तन। ए तुर्क सरदार, तू मुझ पर गुरुज क्या उठाता है। वही गुस्सा जो गुजरे, खुद अपने को मार और खुद ही को चिकना चूर कर डाल, क्योंकि हस्ती को देखने वाली आंख समय हक के कान को बंद करने के लिए मिसल फंबा है। तकबर खुद भी नहीं छोड़ देता कि तुझे अरे अरशाद की हिदायत और शहादत सुनने की तौफीक मज़र हो, जो फना की तालीम लेते। देखिए, अंबिया की बात सुनने से जो महरूम हुए, वो किस वजह से महरूम हुए, क्यों कहते हैं अच्छा इन पे अल्लाह का हुक्म है, ये कैसे हो सकता है। तो ये कौन सा कलम है, तकबर है ना। तालूत का वाक्या बाकायदा कुरान में मौजूद है कि कौम ने कहा पैगंबर को कि हमारे लिए कोई बादशाह बनाइए, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, तालूत बादशाह है। उनने कि इनके पास क्या है ना, इनके पास माल है तो कोई उन मतलब जो है ना, वो क्यों मतलब उसको बनाया हुआ है, हमें इन्हें क्यों नहीं बनाया। तो ज़ाहिर अपने आप को उनसे अच्छा कहते, तो अल्लाह पाक ने पैगंबर के ज़रिए से कहलवाया कि मैंने उसको इल्म दिया है, मैंने उसको वजूद के तहत जिस्म भी दिया हुआ है आज। तो ये बात, तो इसका मतलब यह है कि ये तकब्बुर की वजह से इंसान छोड़ते हैं अक्सर, तकब्बुर की वजह से। तो तकब्बुर क्या होता है, अपने आप को देखना कि मैं हूं, अपने आप की तरफ नजर हो कि मैं हूं। तो ये मैं हूं जब तक खत्म ना हो, उस वक्त तक कैसे तुम पर हक की बात खुल सकती। पैगंबर की बात से अगर तू असर नहीं ले सकता, तो किसी और की बात से क्या असर लोगे, क्या क्या होगा, मतलब जाहिर नहीं चलेगा पता। तो ये बुनियादी बात है कि अपने खुदी को हज़रत मौलाना रूह मोहसिन ने सिर्फ एक शेर में सारी बात فرمائی تھی. جہد کن در بے خودی خود را بیا, جہد کن در بے خودی خود را بیا, ختم شد واللہ عالم بالصواب. اپنی خودی کو مٹانے میں کوشش کرو, اپنی خودی کو مٹانے میں کوشش کرو تو اپنے آپ کو دریافت کر لو کہ تم کون ہو. بس بات پوری ہو گئی, اس کے بعد بات ختم ہے, ختم شد واللہ عالم بالصواب. یعنی ایسے عجیب انداز میں حضرت نے بالکل چیز کلیئر کر دی. میرے پاس ایک سادہ سا تبلیغی جماعت کا آیا تھا میرے دوست, پتہ نہیں زندہ ہے نہیں واللہ عالم, تو بہت سادہ آدمی تھا لیکن کمال کیا. بس کہتے شاہ صاحب آپ تھا وہ کرتے ہیں یہ مثنوی شریف کا درس دیتے ہیں, ذرا اس ایک شعر کے بھی تشریح کر لیجیے. تو میں نے کہا بھائی کون سا شعر, تو اس نے شعر لکھ کے لے لایا تھا کہ جہد کن در بے خودی خود را بیا, ختم شد واللہ عالم بالصواب. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا اس آدمی نے کیسے چنا ہے شعر, بالکل اس کا پورا عرق چنا ہے. سارا حضرت یہی تو بیان فرما رہا ہے. ہاں جی, تو اس پر میں نے ایک مطلب غزل لکھی ہے, میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ مضمون کے ساتھ مطابق ہے.
Connected.
ٹھیک کنیکٹڈ ہو گیا. یا کریم,
عنوان ہے جہد کن در بے خودی خود را بیاب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب, جہد کن در بے خودی خود را بیاب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب, جہد کن در بے خودی خود را بیاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو مٹا کر فنا اپنی جو ہے یہ آب و تاب, نفس کی آلائشوں کو دور کر چھائی تیرے دل پہ جو ہے بے حساب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب, جہد کن در بے خودی خود را بیاب. آنکھیں تیری سچ بھی پھر دیکھ لیں, دنیا ایسی ہو کہ جیسے خیال و خواب. کان تیرے حق سے روگردان ہوں اور نہ سنوائے غلط نفس خراب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب, جہد کن در بے خودی خود را بیاب. خود سے تو گم ہو صرف وہ یاد ہو, پھر وہاں سے آئے بھی کوئی جواب.
خود کو گم کرنا فنا ہے, اس کی طرف سے جواب آنا بقا ہے.
اب تو سمجھ جائے کہ تو کچھ بھی نہیں, और सब कुछ उसे कही है लाजवाब। मसनवी में क्या है फरमाते जनाब, जोहद कुंदर बेखुदी खुदरा बयाब। अपने खुद को इश्क में मादूम कर, तू तो बका का फिर खुलेगा तुझ पे बाप, जिसमें तू उसका ही है और वो तेरा। हर वक्त सुनता हो तू उसका खिता,
बाकायदा हर वक्त इंस्ट्रक्शन मिलेगी, ये करो ये न करो, ये करो ये न करो। यानी एक तो शरीयत है ना, शरीयत तो एक मतलब मुसल्लमा कानून है, वो मौजूद है, उस पर इंसान को अमल करना होता है। लेकिन जिसको अल्लाह पाक साहिब इल्हाम बना दे तो पर उसके बाद जो है ना मतलब उसकी डायरेक्ट मतलब उसकी यानी वो मतलब जो है ना वो रहनुमाई की जाती है, ये करो ये ना करो ये करो। या अक्सर हमारे शेख मौलाना शफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जब कभी कोई अहम फैसला करते तो इस तरह खामोश बस मुराकब हो जाते, हाँ जी फिर मुराकब सर उठा दे। तो ये क्या चीज़ थी, किससे पूछते हैं सारे। आज तो मज़ार है अल्लाह पाक ने जिसको ये चीज़ दी होती है तो फिर उनके ऊपर अल्लाह पाक खोलते हैं।
आप मसनवी में क्या है फरमाते जनाब, जोहद कुंदर बेखुदी खुदरा बयाब। तू करे वो जो उसे मंजूर हो, वो करेगा जो के चाहे आ जनाब। खुद को पहचानो शबीर के क्या हो तुम, खत्म शुद वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खुद को पहचानो शबीर के क्या हो तुम, खत्म शुद वल्लाहु आलम बी।
चलो ये हाल की बात हो गई ना, लेकिन काल इसमें क्या है, क्या होता है आदमी, रिजल्ट आखिर क्या निकलता है कि मैं क्या हूं, क्या निकलता है इस तमाम बात का नतीजा क्या है कि मैं क्या हूं। पूरे यूसुफ जुलेखा की किस्सा ख़त्म हो गया, पता नहीं चले कि जुलेखा मरते और इससे क्या नतीजा निकला। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये वो टाइटल है जो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद फरमाया। हाँ जी, और अपने आप को बंदे ही कहता था। हमारा जो कलमा है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूल, हाँ जी, तो इसका मतलब है कि यही सबसे ऊंची ऊंचा मुकाम है। लेकिन ये मारिफत हासिल हो उसकी, सिर्फ काल ना हो हाल हो, सिर्फ काल ना हो। काल क्या होता है, मैं बंदा हकीर में तो कुछ भी नहीं, ये काल है, नकल है। लेकिन अगर इसका काल व हाल मालूम करे कि हाल है या काल है, तो जो कोई ये कह दे आप कह दीजिए आप कैसे झूठ बोल सकते हैं हजरत, बिल्कुल ऐसे ही होगा बस, फिर उसका बाद उसके चेहरों को दे। आज तो काल व हाल में फिर यही फर्क होता है। तो जो अपने आप को वाकई कुछ नहीं समझता, आप उसको बेशक इससे भी ज्यादा कह दें, कहते ठीक है कहते। हज़रत मौलाना शमी गंगूई रहमतुल्लाह अलैह का वाक़ है, हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ, तो ज़ाहिर हज़रत भी नज़रात को तो फिर होते हक होते है इम्तिहान करने का भी, खाना खिला रहे थे अपने साथ, तो कोफ्ते आए हुए थे और कुछ दाल साग थी, तो दाल साग उसकी तरफ सरका दिया और कोफ्ते अपने सामने रख दिए थे। तो हज़रत फज़ामन शबीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो भी उधर ही थे, تو وہ تو ان سے بڑے تھے حاجی صاحب سے. تو وہ باہر آیا, انہوں نے کہا حاجی صاحب کیا کر رہے ہو؟ رشید کا ہاتھ اتنا لمبا نہیں کہ اس تک پہنچے, کوفتے اپنے سامنے رکھے تھے اور دال سا ان کے سامنے رکھ دیے. ہاں جی, تو حاجی صاحب اس طرح کہ کیوں اسی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں, یہ بھی میں نے بہت ان کے اوپر احسان کیا کہ اپنے ساتھ بٹھایا, ورنہ ان کو میں دیکھتا تو چوڑے چماروں کے ساتھ بٹھاتا تو اچھا تھا. ہاں جی, تو وہ جو ہے نا مطلب حضرت اوشی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, بالکل سر جھکایا کھا رہے تھے. بعد میں یہ واقعہ لوگوں کو جب معلوم ہوا تو ان میں سے کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے جب حضرت بات فرما رہے تھے؟ میں کیا سوچتا, حضرت صحیح تو کہہ رہے تھے, میں اس قابل کہاں تھا ان کے ساتھ کھانے کا؟ ہاں بس ٹھیک ہے جی, انہوں نے کرم فرمایا تھا مجھے اپنے ساتھ بٹھایا تھا, تو بات تو بالکل یہی صحیح تھی, صحیح تو کہہ رہے تھے. تو اب یہی بات مطلب ہے کہ واقعتاً جو انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہو, ان کو کچھ نہیں فرق پڑتا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے, بادشاہ چھوڑی تھی, بلخی بادشاہ تھے. تو کسی وقت میں ایک پولیس والے نے اس کو خوب مارا, تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ ان نے کہا جو سر اونچا رہتا تھا نا وہ میں بلخ میں چھوڑایا ہوں, وہ میں بلخ میں چھوڑایا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ وہ یہی بات ہے کہ جس کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا ہوں. علی کرم اللہ جو کہ پاس ایک شخص آیا تھا کوئی بات پہ ظاہر مسئلہ ہو گیا, تو اس نے کہا علی تجھے پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ بالکل پتہ ہے, تو پہلے گندے قطرے تھے, اب گندے کے ڈولو, پھر گندے کے ڈھیر ہوں گے. ایک ہی سانس میں تینوں باتیں ماضی حال مستقبل بتا دیا. بات میں بالکل صحیح ہے, اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ انسان پہلے گندے قطرے سے پیدا ہوتا ہے, یہ اس کی ماضی ہے. اور اب جسم میں سارا گند ہی گند ہے, جو بھی جسم سے باہر آتا ہے وہ گندہ ہی ہوتا ہے. صرف چمڑے نے ہماری پردہ پوشی کی ہے, تو گندی ڈول تو ہے. اور خدا نخواستہ مطلب یہ ہے کہ اگر فوت ہو جائے اور دفن نہ ہو تو کیا بنے گا؟ ظاہر ہے گندگی ڈھیر ہی بنے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہوتی تو ایسے ہی ہیں, لیکن ہم لوگ ذرا اپنے آپ کو تبکی دیتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی, تھوڑا سا ان چیزوں کو ذرا انجان اپنے آپ کو کر لیتے ہیں اس سے, لیکن انجان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ چیز تو یہی ہے. اب یہی انجان سے جب جان آ جائے, جان جائے آدمی اس انجان سے, یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کی کشش سے نکل جاتا ہے, پھر انجان سے جان لیتا ہے. یہ جو ہوش دیوانگی ہماری کتاب ہے نا, ہوش دیوانگی, یہ کتاب بھی اسی صورت میں آئی تھی کہ یعنی وہ جس وقت یہ چیز قلب پہ وارد ہوئی تھی تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا, یعنی کوئی کہ بعد میں جب سوچا تو یہ پورا ایک علم تھا ہوش دیوانگی جو ہے. اور یہی چیز حضرت آج بیان فرما رہے ہیں, ہوش دیوانگی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہوش موجودہ کو ختم کر دو دیوانگی کے ذریعے سے, عشق کے ذریعے سے, پھر اصل ہوش ملے گا, پھر اصل ہوش ملے گا, اور وہ ہوش من جانب اللہ عطا ہوگا. ہاں جی, وہ من جانب اللہ عطا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کہ دی ہوئی مطلب استعداد سے آپ دیکھیں گے, سنیں گے, بولیں گے, جو چیز اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہوگی اسی کے حساب سے کریں گے, اس میں نفس کا حصہ نہیں ہوگا. ہمارے حضرت مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی تھی, ایک دفعہ بڑی زبردست بات فرمائی تھی. یہ بزرگ ایسے ہی ہوتے ہیں, مطلب سادہ سادہ مثالوں سے بہت کچھ سمجھا رہے تھے. فرمایا دیکھو نا شکاری کتا جو ہوتا ہے اس کا شکار اس وقت حلال ہے کہ جب وہ شکار کرتے تو اس میں سے کچھ نہ کھائے اور سارا مالک کے سامنے لے آئے, اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہو. اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو اس کا شکار حرام ہے, وہ آپ نہیں ہے وہ کر سکتے. ہاں جی, اگر کسی طرح پتہ چل گیا کس نے اس میں سے کچھ کھایا ہے تو اب اس کو باقاعدہ دوبارہ ٹریننگ دینی پڑے گی جب تک کہ اس کی حالت ایسی نہ ہو جائے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کھائے. یہ فقہ کا قانون ہے. ہاں جی, دیکھیں فقہ کے قانون سے حضرت نے تصوف کا قانون سمجھا دیا کہ جب انسان کسی مرید پہ محنت کرتا ہے تو اس میں اپنا حصہ نہ لگائے, اپنے لیے نہ کرے, اس کو اللہ کے لیے کرے, اس کا سارا کچھ سارا اللہ کے لیے ہو, تب وہ شکار صحیح شکار ہوگا, یعنی وہ آپ کو جو ہے نا مطلب فائدہ پہنچائے گا. ورنہ پھر کیا ہے, وہ تو پھر دنیا کی بات ہو گئی نا, دنیا داری ہو گئی. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہمارے مشائخ جو خلافت دینے میں انتظار کرتے ہیں وہ صرف اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے, کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے جو کام کرے گا تو اس میں نیت اپنی ہوگی, نفس کی ہوگی, تو کام خراب ہوگا, لہذا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور تو اور, اب خلافت آپ نے دے دی تو آپ کی ذمہ داری ہو گئی, اب جب تک آپ زندہ ہے تو آپ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے گا اور پتہ چلے گا کہ اس کو صحیح چیز نہیں ملی ابھی تو آپ اس سے واپس بھی لے سکتے, یعنی آپ اختیار تو ہوتا ہے. لیکن آپ فوت ہو گئے, اب اس کے بعد اگر اس کی نہیں ہوئی اور وہ فتنہ بن گیا پھر تو مصیبت ہے, ذمہ داری ہے. ہاں جی, وہ پتہ نہیں جتنے گل کے لائے گا تو پھر ساری ذمہ داری. تو یہ مطلب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اس وجہ سے اس میں پونک پونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے. ہمارے جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت زیادہ اس پر زور دیا ہے, مجزوم متمکن اس پر, وہ اصل میں اسی لیے دیا ہے کہ مجزوم متمکن کو خلیفہ نہیں بنانا چاہیے, اس کو شیخ نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ ابھی وہ نفس کے چکر سے نہیں نکلا, ابھی تک وہ نفس کے چکر سے نہیں, جب تک کوئی نفس کے چکر سے نہیں نکلا وہ ابھی نفس کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا, تو یہ تو بڑا خطرناک ہے, اس وجہ سے اس کو ایسا نہیں دینا چاہیے. یہ اصل میں بہت مشکل بات ہے, اللہ تعالیٰ بس ہماری حفاظت فرمائے. یا کریم, کیا بات ہے ماشاء اللہ. گرز بر خود میزنی ہم اے دنی اکس تس اندر عالم اے من, نہیں نہیں تو یہ گرز میرے نہیں بلکہ خود کو اپنے کو مار رہے ہو, اے کمینے یہ جو مجھے اپنے گرز مارے جانے کے تصور سے خودی کا خیال آ گیا, میرا افعال میں تیرے ہی عکس ہے. واقعتاً انسان جیسا ہوتا ہے تو دوسرے کو ایسا سمجھتا ہے, وہ عکس ہی ہوتا ہے نا, مطلب ظاہر وہ, ہاں تو میرے افعال میں تیرے ہی عکس ہے, میرے جس ایپ کی بنا پر تو گروز مارنے کا قصد دراصل خود دے رہے بے جس کا اس مجھ پر پڑ گیا, اس لیے تو یہ گروز میرے نہیں بلکہ خود پر مار رہا ہے. عکس خود در صورت من دی دئی در قطال خویش بر جوشی دئی, تو نے اپنے عکس میرے صورت میں دیکھ لیا, پس دو بظاہر مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہے مگر در حقیقت خود اپنے ساتھ لڑنے کے لیے جوش میں آ رہا ہے. وہ ہے نا کتے کا واقعہ کہ کتا جو ہے نا وہ کوئی گوشت کا ٹکڑا لے جا رہا تھا تو اوپر پل کے اوپر, تو نیچے اس کو پانی میں اپنا عکس نظر آیا تو سمجھا کہ شاید یہ دوسرا کتا ہے, تو اس نے بھی ٹکڑا منہ میں لیا ہے, تو اس نے کہا اس سے بھی ٹکڑا لینا چاہیے, تو اس پہ بھونکا تو وہ اپنا ٹکڑا بگ گیا تو مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی لڑنا ہوتا ہے اپنے عکس. یعنی اس کی بالکل ٹیک درنیات عجیب ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے وہ بڑا مغرور متکبر ہے، ہم کو خاطر میں نہیں لاتا، نہ سلام و کلام و خط و کتابت میں ہمارا رتبہ و درجہ کا پاس رکھتا ہے، وہ دراصل خود تکبر و غرور کے مرض میں مبتلا ہے، اس لیے اس کو دوسرے متکبران سلوک سے اپنے کسر شان کا احساس ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کو فنائے نفس کا درجہ حاصل ہوتا اور اس میں تواضع کی صفت ہوتی جیسے کہ آل اللہ میں ہوتی ہے تو اسے اس قسم کا خیال ہی نہ آتا، آل اللہ کسی توہین و تحقیر سے برہم نہیں ہوتے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وقت گزارا حضرت حاجی صاحب کے پاس، تو حضرت کے پاس میرے مکاتب اور حضرت کے مکاتب میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ، تو ان مکاتب میں غالباً شاید پہلا ہی مکتوب ہے، اس میں حضرت جو حاجی صاحب کو لکھتے ہیں تو اس میں وہ اب حضرت کے ساتھ مصاحبت کے جو مطلب جو اثرات تھے وہ بتا رہے تھے، تو اس میں یہ بتایا کہ اب ذم و مدح سے کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی کوئی میری تعریف کر لے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہے اور کوئی میرے مذمت کرے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہے، مطلب مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری تعریف کوئی کر رہا ہے میرا، وہ ذم و مدح برابر ہو گیا۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، صرف قال نہیں ہے، اگر حال بن جائے تو یہ بہت اونچا مقام ہے کہ آپ کی کوئی تعریف کرے۔ وزر ایک بزرگ تھے وہ، تو کسی نے ان کو خط لکھا تھا، اس میں گالیاں تھی، اعلی حق کے ساتھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو ان کے مرید بڑے جوش میں آ گئے کہ ان کو تو مارنا چاہیے، تو حضرت کو احساس ہو گیا، تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں کیوں احساس ہو گیا، کیوں آپ لوگ ان کے خلاف ہوئے، کیا وجہ ہو گئی؟ انہوں نے کہا خلاف واقعہ ہے، آپ ایسا نہیں، انہوں نے کہا اچھا اگر خلاف واقعہ پہ گئے تو اندر گئے، ایک بوری خطوط کے لا کے ان کے سامنے الٹا دی، انہوں نے کہا یہ خطوط پڑھ لو، اس میں کچھ لوگ میرے تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں، یہ بھی تو میرے واقعے کے خلاف، ان پر بھی غصہ ہو جاؤں گا، یہ جب میرے تعریف لوگ اتنے کر رہے ہیں تو یہ بھی اس یہ بھی تو غصہ ہونے کی بات ہوئی نا، کہ خلاف واقع ہے نا، نہ میں ایسا ہوں جس طرح اس نے سمجھا ہے نا، میں اس ایسا ہوں جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا ہے، تو بس پھر ان کے اوپر بھی ایسے غصہ کرو، تو ایسے ہی ہے۔ اور اس طرح ایک بزرگ جا رہے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے ماشاء اللہ، جمعے کی نماز کے لیے پڑھانے کے لیے جا رہے، ظاہر جمعے کا دن تھا، غسل بھی کیا ہوا تھا، ایک عورت، عورتوں میں بعض دفعہ بے احتیاطی ہوتی ہے، وہ آپ راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں یکدم پانی چھوڑ دے گی، آپ پانی آپ کے اوپر آ جائے گا، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ راستے پہ کوئی گزرتا بھی ہے، وہ نمازی بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں مطلب خواتین میں کمزوری ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا مطلب باہر سے اندر سے کسی نے گند پہ کہنا کسی عورت نے، وہ سارا حضرت کے اوپر گرا، آپ کپڑے اس گند سے مر گئے، حضرت کھڑے ہو گئے کیونکہ آگے جا نہیں سکتے تھے، وہ ان کپڑوں سے تو نماز نہیں پڑھا سکتے آج، اور باقی لوگ بڑے غصے ہو گئے، قریب تھا کہ ان کے گھر پہ حملہ نہ کر دیں، حضرت نے ان سے کہا خدا کے بندوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر کسی کوئی اس قابل ہو کہ اس پہ پتھر برسایا جائے، اس کو سنسار کیا جائے، تو اس کے اوپر اس طرح ہلکا پھلکا گند پھینک دیا جائے جس کو جا کر انسان دھو سکتا ہے، پھر کپڑے بدل سکتا ہے، تو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو گیا، مشکل کا معاملہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس پر کرم کا معاملہ کیا کہ مجھے صرف اسی کی سزا دے دی، بس چلو ٹھیک ہے جی، یہ تو میں تبدیل کر سکتا ہوں، اس پہ کوئی اگر پتھر برسایا جائے پھر میں کیا کرتا۔ اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ واقع بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہو تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے، آپ سخت سے سخت بات بھی کر لیں گے تو کہیں گے بھائی یہ تو اس سے تو کم ہی ہے نا جتنا کہ ہونا چاہیے، اس سے تو کم ہی ہے۔ تو یہ بات بس اللہ پاک جان ہم سب کو نصیب فرما دے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ ہاں جی، عموماً چشتی مزاج بزرگوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، چشتی مزاج بزرگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ چیز، یہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وزیر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب کہا گیا نا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور بزرگ تھے یہ تینوں کوئی کسی نے دعوت کی ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جی حضرت آپ تشریف لائے. تو جب وہ تینوں حضرات تشریف لائے تو غائب ہو گئے اپنی جگہ سے. اب وہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کیوں کہ جیسے بلایا تھا ان کو. اب جیسے 12 بجے وہ حضرات آئے ہیں اور 3-4 بجے وہ حضرات پہنچے, او ہو مجھے بھول گیا تھا, چلو جی آپ یہ ایک ایک ٹکر لے لیں بازار سے کالے. اب یہ بہت بڑی توہین تھی مطلب ظاہر بزرگوں کی. تو خیر اس کا تو ٹیسٹ تھا. تو وہ جو ایک بزرگ تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے, اس نے رومال نکال کے وہ بڑے محبت کے ساتھ اس کے سامنے کیا اور ٹھکا اس کے اوپر رکھا, پھر اس کو اس طرح لپیٹ کے جو ہے نا جیب میں رکھا اور بڑا شکریہ ادا کیا اور آگے چلا گیا. شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک ٹکا دے دیا, اس نے آرام سے جیب میں ڈالا, کچھ بھی نہیں کیا, نہ وہ جو جیسے پہلے نے کیا نہ وہ. حضرت مرزا مرجان جانا رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے تو ان کی طبیعت, وہ تو بڑے تیز تھے طبیعت کے. تو جب ان کو ٹکا دے دیا نا تو انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میرے ساتھ کوئی جو بھی کر لے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بڑے بزرگ ہیں اندھے ایسا نہیں کرنا. اچھا تو خیر بار اس نے بھی ٹکا جایا میرے کا. تو تین بزرگوں سے پوچھا گیا, حاجی صاحب سے پوچھا کہ ان میں کون زیادہ, ان تین بزرگوں میں کس کا عمل زیادہ مطلب ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ پہلا والا کہ اس میں چشتیت زیادہ ہے, لیکن ہمیں اس لیے کہا کہ یہ چیز چشتیوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ان میں ان کا عمل بالکل چشتیوں کی طرح ہے. شاہ اللہ رحمت مولا قاسم نانوتوی رحمۃ سے پوچھا گیا, حضرت نے فرمایا شاہ اللہ رحمۃ کیونکہ ان کے نفس کو بالکل اثر ہی نہیں ہوا, نہ مثبت نہ منفی. حضرت تانوی رحمۃ سے پوچھا گیا, اور یہ واقعہ بیان کیا حضرت نے معاذ میں. ہاں جی حضرت سے پوچھا گیا, فرمایا کہ میں نے کہا کہ مرزا مدن جان جان رحمۃ اللہ علیہ ان کا طریقہ سب سے زیادہ اسلم تھا, کیونکہ اپنے آپ کو تو کچھ نہیں سمجھا کہ لیکن دوسروں کا خیال رکھا, اور اپنے طبیعت کے برخلاف, حالانکہ ان کی طبیعت بڑی نازک تھی, تو اس مطلب اس کو کنٹرول کیا اور کچھ نہیں کہا. تو گویا کہ تینوں بزرگوں نے اپنے اپنے شان کے مطابق فیصلہ کیا کہ وہ جو سے تھے اس طریقے سے اس کو مطلب پسند کر لیا. تو یہ بات ہے کہ مطلب یہ جو فنائیت بالکل اس طرح جو امٹتی نظر آتی ہے یہ چشتیوں میں زیادہ ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. لا إله إلا هو 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 لا إله إلا هو
لا الہ الا ہو 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 حق 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 حق
الله 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 صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبي اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل في عيني صغيرا وفي عيني الناس كبيرا اللهم اجعل في عيني صغيرا وفي عيني الناس كبيرا اللهم اجعل في عيني صغيرا وفي عيني الناس كبيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.